بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 261 آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9000 710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ہماری آج کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور رپورٹ شامل رہے گی۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پھر آپ سامعین ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت سماعت فرمائیں گے، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا اقتصاد نامہ۔ سامعین، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں آج عاشورہ حسینی ہے، جبکہ ہندوستان اور پاکستان میں آج 9 محرم الحرام ہے۔ تاسوعہ حسینی اور عاشورہ حسینی کی مناسبت سے ہم اپنے تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ سب سے پہلے سامعین گرد و پیش میں ہوں گی عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران میں عاشورہ حسینی اور عراق، ہندوستان اور پاکستان سمیت بہت سے ملکوں میں 9 محرم الحرام کی عزاداری، کربلا معلیٰ میں لاکھوں زائرین اور سوگواروں کا اجتماع۔ افغانستان میں محرم کی عزاداری کے تعلق سے طالبان انتظامیہ کی وعدہ خلافی، کابل اور بعض دیگر شہروں میں عزاداروں کے خلاف طاقت کا استعمال۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیرین لوک سبھا میں اپوزیشن کے ہنگاموں اور مخالفت کے درمیان توانائی ترمیمی بل پیش کر دیا گیا، اور غزہ کے عوام کی جانب سے تحریک مزاحمت کی شرائط پر جنگ بندی کا خیر مقدم۔ شرائط کی خلاف ورزی ہوئی تو میزائلوں کی بارش دوبارہ شروع ہو جائے گی، جہاد اسلامی فلسطین کا انتباہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران سمیت پوری دنیا میں عاشورہ اور 9 محرم کی عزاداری اور جلوس عزا کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران میں آج عاشورہ ہے، جبکہ عراق، ہندوستان اور پاکستان سمیت بہت سے ملکوں میں 9ویں محرم ہے۔ کربلا معلیٰ سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں زائرین اور عزادار روزہ مبارک کے اندر بین الحرمین اور اطراف کی سڑکوں پر عزاداری میں مصروف ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق پیر کی صبح سے ہی بین الحرمین میں 9 محرم کے ماتمی دستوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا، جو اس وقت بھی جاری ہے۔ ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ عاشورہ حسینی میں شرکت کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران اور برصغیر ہند سمیت دنیا بھر سے لاکھوں زائرین کربلا معلیٰ پہنچے ہیں۔ یہاں ایران اسلامی میں آج صبح سے عاشورہ حسینی کے مخصوص ماتمی دستے نماز صبح کے بعد سے ہی برآمد ہونا شروع ہو گئے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ مشہد مقدس، قم المقدسہ اور دارالحکومت تہران سمیت ایران کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں میں واقع مقدس روزے، امام بارگاہیں اور مساجد شب عاشورہ عزاداروں اور سوگواروں سے مملو رہیں۔ ادھر ہندوستان اور پاکستان میں آج 9 محرم ہے اور اس مناسبت سے دونوں ملکوں کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں میں 9ویں محرم کی مخصوص مجالس اور ماتمی جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ افغانستان میں طالبان نے کابل میں حسینی عزاداروں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ شفقنا خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں طالبان نے 9 محرم الحرام کے موقع پر کابل کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر عزاداران حسینی پر، جو سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کر رہے تھے، حملہ کر دیا۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ طالبان انتظامیہ نے بہت سے راستوں اور شاہراہوں کو عزاداروں کے لیے بند کر دیا اور امام بارگاہوں اور مساجد میں عزاداری کرنے والوں پر تشدد کیا۔ طالبان کی جانب سے عزاداروں پر تشدد کی تصاویر اور ویڈیو بھی وائرل ہو گئی ہیں۔ دوسری جانب عزاداری پر پابندی عائد کیے جانے کے باوجود مزار شریف کی عوام نے عزاداری شروع کی اور وہ حضرت امام علی علیہ السلام سے منسوب روضہ مزار شریف کی جانب روانہ ہو گئے اور سیاہ کپڑوں میں ملبوس عزادار لبیک یا حسین کے نعرے لگا رہے تھے۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل کابل میں دہشت گرد گروہ داعش کے حملے میں 8 شیعہ عزادار شہید اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ تحریک طالبان پاکستان کا کمانڈر عمر خالد خوراسانی افغانستان میں بم کے ایک دھماکے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈر عمر خالد خوراسانی کے ہمراہ اس ممنوع گروہ کے 2 دیگر کمانڈر بھی ہلاک ہو گئے۔ افغانستان کے صوبے پکتیکا میں تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈر عمر خالد کے ہمراہ ہلاک ہونے والے کمانڈروں کا نام حافظ دولت اور مفتی حسن بتایا گیا ہے۔ ممنوع تحریک طالبان پاکستان نے اپنے ان کمانڈروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے یہ 3 دہشت گرد کمانڈر پکتیکا میں بم دھماکے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں حکومت نے اپوزیشن جماعتوں کی زبردست مخالفت کے درمیان آج توانائی ترمیمی بل 2022 لوک سبھا میں پیش کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق بجلی کے وزیر آر کے سنگھ نے ایوان میں بل پیش کیا تو کانگریس سمیت بڑی اپوزیشن جماعتوں کے لیڈروں نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ بل کسانوں اور عام لوگوں کے مفاد میں نہیں ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کی شدید مخالفت کے درمیان وزیر توانائی نے بل پیش کیا اور کہا کہ عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ کانگریس کے منیش تیواری اور ایوان میں پارٹی کے لیڈر ادھیر رجن چودھری نے بھی اس بل کی سخت مخالفت کی اور کہا کہ یہ کسانوں اور عام لوگوں سے دشمنی ہے اور تقسیم کار کمپنیوں کی منمانی کا باعث بنے گا، اس لیے بل کو واپس لیا جانا چاہیے۔ ڈی ایم کے ٹی آر بالو اور ترمول کانگریس کے سوکتا رائے نے بل کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ بل پاور کمپنیوں کے لیے فائدہ مند اور عام لوگوں کے مفاد کے خلاف ہے۔ غزہ کے عوام نے پیر کی صبح سڑکوں پر نکل کر جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس کو فلسطینیوں کی جیت اور غاصب صہیونی حکومت کی شکست کا ثبوت قرار دیا۔ اسی کے ساتھ جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیاد النخالہ نے بتایا کہ جنگ بندی فلسطینیوں کی شرائط پر عمل میں آئی ہے اور دشمن نے ان شرائط کی پابندی نہ کی تو ہمارے حملے دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ شہاب نیوز ایجنسی کے مطابق غزہ کے عوام نے پیر کی صبح فلسطین کے پرچم کے ساتھ سڑکوں پر نکل کر غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں مزاحمتی فلسطینی تنظیموں کی جوابی کارروائیوں کی قدردانی کی۔ غزہ کے عوام نے اسی کے ساتھ مزاحمتی فلسطینی تنظیموں کی شرائط پر ہونے والی جنگ بندی کو فلسطین کی کامیابی اور غاصب صہیونی حکومت کی شکست کا ثبوت قرار دیا۔ یاد رہے کہ فلسطین کے وقت کے مطابق اتوار اور پیر کی رات 11:30 پر غزہ اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہوا۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیادہ نخالہ نے بتایا کہ یہ جنگ بدی تحریک مزاحمت فلسطین کی شرائط پر ہوئی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر صہیونی دشمن نے ان شرائط کی خلاف ورزی کی جن پر جنگ بندی عمل میں آئی ہے تو ہمارے میزائلی حملے دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے غاصب صہیونی حکومت کی حالیہ جارحیت کے مقابلے میں فلسطینی عوام اور مزاحمتی تنظیموں کی استقامت کو قابل فخر قرار دیا اور کہا کہ اس جارحیت میں صہیونی حکومت کو ایک بار پھر شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور فلسطینی عوام اور مزاحمتی تنظیموں نے ثابت کر دیا کہ وہ پہلے سے زیادہ محکم اور قوی ہوئی ہیں۔ ویانا میں روس کے مستقل مندوب نے ایٹمی معاہدے میں واپسی کے لیے ہونے والے مذاکرات کو امید افزا بتایا ہے۔ ویانا میں روس کے مستقل مندوب میخائل اولیانوف نے المیادین ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایٹمی مذاکرات میں پیش رفت امید افزا ہے۔ ان کے مطابق مذاکرات آخری مراحل میں ہیں اور اپنے اختتام سے قریب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اب مذاکرات کے شرکا کے دارالحکومتوں میں فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ اس سے قبل اولیانوف نے یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے نائب سربراہ انریکے مورا سے بھی ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کے بعد انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا کہ ویانا میں پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ ویانا میں ایٹمی مذاکرات تقریباً 5 ماہ کے وقفے کے بعد ایک بار پھر جمعرات کو شروع ہوئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق مذاکرات آخری مرحلے میں پہنچ گئے ہیں اور امریکہ کی جانب سے ضروری سیاسی فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ واضح رہے کہ ایران نے ایک مستحکم معاہدے کے حصول کے لیے پابندیوں کا خاتمہ، ضروری ضمانت فراہم کرنا اور ایران پر مختلف بہانوں سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کو روکنا ضروری قرار دیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یوکرائنی فوج کی جانب سے غیر فوجیوں کو انسانی ڈھال بنانے پر مبنی اپنی رپورٹ پر یوکرائن کے رد عمل پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ فرانس پریس کی رپورٹ کے مطابق ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اعلان کیا ہے کہ اسے یوکرائنی فوج کی جانب سے غیر فوجیوں کو انسانی ڈھال بنانے پر مبنی اپنی رپورٹ پر یوکرائن کے رد عمل پر گہرا افسوس ہوا ہے۔ یاد رہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ یوکرائنی فوج کی جانب سے اختیار کی جانے والی حکمت عملی انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور عام شہریوں کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں آیا ہے کہ یوکرائنی فوجی رہائشی علاقوں میں فوجی اڈے قائم کر کے اپنے ہتھیاروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ یوکرائنی فوج کی جانب سے اختیار کی جانے والی حکمت عملی انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہونے اور عام شہریوں کے لیے نہایت خطرناک ہونے کی دستاویزات بھی موجود ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ یوکرائنی صدر زیلنسکی نے ایمنسٹی انٹرنیشنل پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ حکومت روس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ نے واشنگٹن سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ تائیوان امریکہ کا حصہ نہیں بلکہ چین کا جز ہے۔ اپنے دورے بنگلہ دیش کے موقع پر چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا کہ امریکہ تائیوان کے معاملے میں حقیقت کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہے۔ انہوں نے تائیوان کے مسئلے میں چین کے اقدامات کو منصفانہ، قانونی اور متوازن قرار دیتے ہوئے کہا کہ بیجنگ کے تمام اقدامات چین کی عرضی سالمیت اور اس کے اقتدار اعلیٰ کے تسلسل میں انجام دیے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، کربلا مولا میں آج 9 محرم الحرام ہے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کے روضہ مبارک، بین الحرمین اور اطراف کی سڑکیں اس وقت بھی زائرین اور سوگواروں سے مملو ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں بین الحرمین سے ہمارے ساتھی سید حسام الدین مہاجری، جن سے اب سے تھوڑی دیر پہلے ہمارا رابطہ ٹیلی فون لائن کے ذریعے برقرار ہوا تھا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ جی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس دن سے ہم یہاں پر آئے تو دن بہ دن جتنا ہم یوم عاشور اور تاسوعا کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، یہاں پہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہاں پہ جو چیز بہت ہی نمایاں ہے یہ کہ چونکہ دو سال کے وقفے کے بعد لوگ بالخصوص دوسرے ممالک سے یہاں پر حاضر ہیں، تو بہت بڑی تعداد میں برصغیر کے لوگ یہاں پہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایرانی اور سعودی عرب سے لوگ آئے ہوئے ہیں، عمان سے آئے ہوئے ہیں، اور مختلف لبنان، دوسرے ممالک سے، تمام جو حتیٰ کہ یورپ اور امریکہ سے بھی میں نے یہاں پر زائرین کو دیکھا۔ اور یہ بہت پہلے دو تین سال پہلے سے جو چیزیں میں نے یہاں پہ دیکھی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، اور عشق امام حسین علیہ السلام دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی عراق کے دوسرے شہروں سے بھی لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں۔ یہاں پہ ایسے پوزیشن ہے کہ کسی ہوٹل میں کوئی خالی کمرہ نہیں ہے، اور بین الحرمین میں تو لوگ بالکل بین الحرمین روڈ پر سوئے ہوئے ہیں، یعنی ہوٹل تمام بند ہے، بھرے ہوئے ہیں تو کوئی گنجائش نہیں ہے، تو لوگ وہی روڈوں میں آرام کر رہے ہیں، اور ہر جگہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں، کھانا پک رہا ہے، شربت پکڑ رہی ہے، سب چیز۔ اور یوں صورتحال یوں ہے کہ یعنی جس کربلا میں جن کی کوشش تھی کہ یہاں پہ لوگوں کو پیاسا مارا جائے، آج کا دن کوئی ایک بندہ نہ بھوکا ہے نہ پیاسا ہے اس کربلا میں۔ اور یہاں پر رات سے یعنی پرسوں رات سے لگاتار جلوسوں کا سلسلہ شروع ہے، بر صغیر کے افراد بھی جو زائرین یہاں پر حاضر ہیں تو وہ بھی اپنے اپنے جلوسوں میں یہاں پر اپنے روایتی انداز میں علم اور تابوت کے شبیہ تابوت کے ساتھ یہاں پہ وہ جلوسوں میں شریک ہیں، اور پرسا دے رہے ہیں زہرا کے لال کو، حسن ابن علی اور شہدائے کربلا کو۔ دیکھیے سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پہ جو عراقی فوج اور عوامی رضاکار فورس بالخصوص اشتو شبی کے جوان یہاں پہ سیکیورٹی ان کے ہاتھ میں ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ۔ البتہ یہ میں کہہ دوں کہ یہاں کا جو سیکیورٹی ہے میرے اندازے کے مطابق مولا قاضی عباس کے ہاتھ میں ہے، اور کیونکہ کوئی بھی ایشو نہیں ہے الحمدللہ، یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بھیڑ اتنی زیادہ ہے کہ حتیٰ یہ چیک پوسٹوں پہ شاید سب کی تلاشی نہ لے سکے، لیکن یہاں پہ کوئی بھی ایشو نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور میں نے کوئی ایک سیکورٹی کا ایشو بھی نہیں دیکھا، کیونکہ اگر سب کی تلاشی کرنا چاہیں تو بہت بڑی بھیڑ ہو جاتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ لوگ حاضر ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین کوئی ایشو نہیں۔ اور جتنے بھی گزرے ہوئے سال ہیں میں جب بھی آیا ہوں تو یہی سلسلہ رہا ہے، اور یہاں پہ جو خاص جو یہاں پہ پروگرام منعقد کیے جائیں گے کل اور آج صبح جو ہوئے تھے، اور کل جو یہاں پہ پروگرام ہونا ہے خاص طور پہ جو تواریخ کا جو روایتی جلوس ہے، اس میں بھی بہت بڑی تعداد شریک ہوں گے، لیکن جیسے کہ میں نے عرض کر دیا کوئی بھی سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے، نہ کوئی دھماکہ، نہ کوئی فائرنگ، نہ کوئی بھی مسئلہ نہیں، لڑائی نہ کوئی، میں نے یہ ایک چیز بھی نہیں دیکھی کہ کہیں کسی کے ہاتھ سے کوئی اسلحہ برآمد کیا ہو یا کوئی ایسی چیز جو اس کا خدشہ ہو سکے کہ کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
سامعین یہ تھے کربلا معلی سے ہمارے ساتھی سید حسام الدین مہاجری، اور سامعین اسی رپورٹ کے ساتھ پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ Thank you. سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا کیا بتائیں تاب نظارہ بھی نہ تھی تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا کیا بتائیں دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا راہ پر گو راہ بر گویا میری منزل تھی میں نے ایسا بھی ایک سفر دیکھا میں نے ایسا بھی ایک سفر۔
سامع نبی، آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 17 مرداد، 10 محرم الحرام اور 8 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دس محرم الحرام سن 61 ہجری قمری کو میدان کربلا میں نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے 72 جانصاروں کے ہمراہ دین مقدس اسلام، آزادی اور حریت کی پاسداری کے لیے بے مثال شجاعت و دلیری اور ایثار و فداکاری کا عظیم و شان مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی،
اور اسلام کو زندہ و جاوید بنا دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں ایسے ذلت آمیز ماحول میں موت کو سعادت و خوش نصیبی سمجھتا ہوں اور ستمگروں کے ساتھ زندگی گزارنے کو ذلت و بدبختی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ آٹھ اگست 1982 عیسوی کو امریکہ، لبنان اور پی ایل او یعنی تنظیم آزادی فلسطین کے مابین ایک معاہدہ ہوا، جس کی روح سے لبنان کے دارالحکومت بیروت سے پی ایل او کے مجاہدین کو نکلنا پڑا۔ یہ معاہدہ جون 1982 میں بیروت پر صہیونی فوج کے بڑے حملے کے بعد ہوا۔ صہیونی فوج نے اس حملے میں جدید ترین ہتھیار استعمال کیے تھے، لیکن اس کے باوجود فلسطینی اور لبنانی جانبازوں نے ان کے مقابل 80 دنوں تک مزاحمت کی۔ آخرکار پی ایل او کے سربراہ یاسر عرفات نے بیروت سے 12,000 جوانوں کو نکالنے پر رضامندی ظاہر کی۔ ان جوانوں کو 8 عرب ملکوں میں منتقل کیا گیا۔ لبنان سے پی ایل او کے جوانوں کے جانے سے اگرچہ پی ایل او کو شدید نقصان پہنچا اور صہیونی حکومت کے ساتھ ساز باز کرنے کا موقع فراہم ہوا، لیکن اس کے بعد حزب اللہ لبنان کے جیالوں نے جنوبی لبنان میں صہیونی فوج کے دانت کھٹے کر دیے اور غاصب صہیونی فوج کو جنوبی لبنان سے بھاگنا پڑا۔ آٹھ اگست 1998 عیسوی کو افغانستان کی خانہ جنگی کے دوران طالبان گروہ نے افغانستان کے شمالی شہر مزار شریف پر قبضہ کر کے اس شہر میں واقع اسلامی جمہوریہ ایران کے قونصل خانے پر حملہ کر دیا اور وہاں موجود 8 ایرانی سفارتکاروں اور 1 نیوز رپورٹر کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ افغان شہریوں اور ایرانی سفارتکاروں کے قتل عام کے خلاف عالمی رائے عامہ نے سخت رد عمل دکھایا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے طالبان کے اس اقدام کی شدید مذمت کی۔ طالبان گروہ 1994 میں امریکہ اور پاکستان کی حمایت سے وجود میں آیا، تاہم امریکہ نے 2001 میں القاعدہ کے حمایت کے بہانے افغانستان پر حملہ کر کے طالبان کی حکومت کو گرا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایرانی سفارتکاروں کے قتل کے احکامات کرنل امام نے جاری کیے تھے، جو خود بھی بعد میں طالبان کے ہاتھوں نہایت بے دردی کے ساتھ مارا گیا۔ سترہ مرداد 1371 ہجری شمسی کو عراق کے مقدس شہر نجف اشرف میں عالم اسلام کے بلند پایا فقی اور مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم موسوی خوئی نے 96 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ ایران کے شمال مغربی شہر خوئی میں پیدا ہوئے اور جوانی میں ہی اپنے والد کے ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھنے کی غرض سے نجف اشرف تشریف لے گئے۔ نیز درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ آپ نے تقریباً 70 سال تک نجف کی عظیم دینی درسگاہ میں فقہ اصول کے کئی دورے تعلیم دیے اور اپنے درس خارج سے علماء و طلباء کی کئی نسلیں تربیت کیں۔ آیت اللہ العظمیٰ خوئی نے متعدد کتب یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں، جن میں البیان فی تفسیر القرآن، معجم الرجال الحدیث، جواہر الاصول اور مصباح الفقہا اور منتخب الرسائل خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ دس محرم الحرام سن 1415 ہجری قمری کو منافقین کی دہشت گرد تنظیم ایم کے او نے مشہد مقدس میں فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس میں انتہائی انسانیت سوز جرم کا ارتکاب کیا۔ عاشورہ کی شام کو لوگ نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں مصروف تھے کہ اس دہشت گرد تنظیم کے افراد نے فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس پر ایک طاقتور بم کا دھماکہ کر دیا، جس میں دسیوں زائرین شہید ہو گئے۔ دھماکے سے ذریعہ مبارک کو بھی نقصان پہنچا اور در و دیوار کے تاریخی کتیبے اور قیمتی آرائشی فن پارے اکھڑ گئے۔ دس محرم الحرام سن 1425 ہجری قمری کو عراق کے مقدس شہروں کاظمین اور کربلا میں بم دھماکے ہوئے۔ ان دھماکوں میں سینکڑوں بے گناہ عزادار شہید اور زخمی ہو گئے۔ صدام حکومت کی جانب سے عزاداری پر عائد پابندی کے سالہ سال کے بعد پہلی مرتبہ رسول اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے ان مقدس مقامات پر بڑی عقیدت کے ساتھ عزاداری کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ تاہم یہ بات نہ تو عراق پر قابض امریکیوں کو پسند تھی، نہ ہی مقامی ایجنٹوں کو، لہذا بڑے ہی منظم انداز میں بموں کے دھماکے کر کے سینکڑوں افراد کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا گیا، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا سلسلہ وار خصوصی پروگرام کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت۔
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت۔
قافلے رسیدات قافلے رسیدات رنج سفر چشیدات حسین عزیز فاطمے حسین عزیز
آوازی سامعین کی خدمت میں شائستہ درانی اور گلشن نقوی کا سلام قبول ہو۔ ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ریڈیو تہران کے سلسلے وار پروگرام کربلا سر چشمہ بصیرت و معرفت کی ایک اور کڑی لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا اور مستفیض ہوں گے۔
حسین بے خاص کا ہو رہا ہے
تمام عالم میں آج ماتم، حسین بے خاص کا ہو رہا ہے۔
علم گھروں میں سجے ہوئے ہیں، علم گھروں میں سجے ہوئے ہیں، دلوں میں فرشے
بصیرت اور گہرائی کربلا کی وہ بنیاد ہے جو اس تحریک کو دوسری تحریکوں سے ممتاز بناتی ہے۔ کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ دین کے دفاع اور تحفظ کے لیے سب سے زیادہ ضرورت بصیرت کی ہے۔ بے بصیرت لوگ اکثر دھوکہ کھاتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے باطل کی حمایت اور طرفداری کرنے لگتے ہیں، جیسا کہ ابن زیاد کے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو فاسق اور فاجر تو نہیں تھے لیکن بے بصیرت تھے، اور اپنی بے بصیرتی کی وجہ سے صفے باطل میں آ کھڑے ہوئے۔ ہم راز یہ فسانہ آہو فغان نہ پوچھ، دو دن کی زندگی کا غم اینوان نہ پوچھ، کیا کیا حیات عرض کی ہیں تلخیاں نہ پوچھ، کس درجہ ہولناک ہے یہ داستان نہ پوچھ، تفصیل سے کہوں تو فلک کانپنے لگے، دو زخمی فرت شرم سے منہ ڈھانپنے لگے۔
زہرا کا بھرا گھر لٹا،
کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا،
زہرا کا بھرا گھر لٹا،
کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا۔
ماہ محرم میں یہ کیا ہو گیا،
کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا،
مگر کربلا
مومن و ویران مدینہ ہوا، ہو گئی آباد مگر کربلا۔
روتے ہیں مرقد میں رسول خدا، روتے ہیں مرقد میں رسول خدا،
کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا،
بربادیاں بین یہ
کرتی رہی شہزادیاں شام تلک جائیں گے ہم میرے دار شام تلک جائیں گے ہم میرے دار
کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا
قلم ہو گئے بے آسرا اہل حرم چھینی گئی پاک سروں سے ردا چھینی گئی پاک سروں سے ردا
گیا شبیر کا سوکھا گلا
آج بھی جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور وہ حق و حقیقت کے ادراک کے درپے نہیں ہیں اور اپنی بصیرت کو بروئے کار نہیں لا رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے کہ وہ اسلام کے حقیقی رہنماؤں سے وابستگی اور ان کے نقش قدم پر چل کر خود میں دینی بصیرت پیدا کریں اور کربلا کے شہیدوں کی راہ کو اسوہ عمل قرار دیں۔ یقیناً کربلا والوں نے جس عمق و بصیرت کا مظاہرہ کیا اس کی نظیر کہیں اور نظر نہیں آتی، اور یہی بصیرت اس بات کا سبب بنی کہ یہ واقعہ گزرے زمان کے ساتھ پرانا نہیں ہوا ہے، بلکہ ہر طلوع ہونے والا سورج اس کی تازگی اور تراوت کا سبب بنتا ہے۔ کربلا ہمیں درس دیتی ہے کہ دفاع دین کے میدان میں انسان کے لیے سب سے زیادہ اہم اور ضروری چیز لازمی بصیرت ہے۔ یہ سب کربلا کے دروس ہیں، البتہ یہی تمام دروس کافی ہیں کہ ایک قوم کو ذلت کی پستیوں سے نکال کر عزت کی بلندیوں تک پہنچا دیں۔ ان درسوں میں اتنی قدرت ہے کہ یہ کفر و استکبار کو شکست سے دوچار کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب تعمیر زندگی کے دروس ہیں۔ یہی دروس ہی تھے کہ جن سے استکبار کو شکست فاش ہوئی اور یزید کی تمام شان و شوکت خاک میں مل گئی۔
کربلا میں جس طرح امام حسین علیہ السلام کے اعزہ و اقارب بصیرت و معرفت کی بلندی پر فائز تھے، اصحاب امام حسین علیہ السلام بھی کم نہیں تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے عاشور کی رات کے ابتدائی حصے میں اپنے اصحاب علیہ السلام کو جمع کیا اور اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میرے خیال میں یہ آخری رات ہے جو دشمن کی طرف سے ہمیں مہلت دی گئی ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ میں تمہاری گردنوں سے بیعت اٹھائی لیتا ہوں۔ اب جبکہ رات کی تاریکی چھا گئی ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر تم میں سے جو بھی جانا چاہے چلا جائے، یہ لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ یقیناً شب عاشور میں اصحاب کا اعلان وفاداری کرنے کا منظر ایسا ہے کہ جو تاریخ انسانیت میں سب سے بہترین منظر ہے، جس میں شب عاشور حضرت عباس علیہ السلام کی معرفت و وفاداری نظر آتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے صریح بیان کے بعد سب سے پہلے عباس بن علی نے امام علیہ السلام سے عرض کیا، کس لیے ہم آپ سے دستبردار ہو جائیں؟ اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا نہ کرے کہ کبھی ایسا دن دیکھنا نصیب ہو۔ پھر امام کے اعزہ و اقارب نے بھی جناب عباس کی پیروی میں اسی طرح کی باتیں کیں اور پرجوش انداز میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا اعلان کیا اور اپنی جانوں کو امام علیہ السلام پر قربان کرنے اور آپ کا دفاع کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔
نظر آ گیا
گئی کربلا، بس گئی کربلا،
زہرا کا بھرا گھر لٹا،
کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا،
زہرا کا بھرا گھر لٹا،
کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا،
ماہ محرم میں یہ کیا ہو گیا،
کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا،
مگر کربلا،
مومن و ویران مدینہ ہوا، ہو گئی آباد مگر کربلا،
روتے ہیں مرقد میں رسول خدا،
روتے ہیں مرقد میں رسول خدا،
کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا،
شہزادیاں
شام تلک جائیں گے ہم میرے دار،
شام تلک جائیں گے ہم میرے دار،
گیا شبیر کا سوکھا گلا،
قلم ہو گئے بے آسرا اہل حرم،
قلم ہو گئے بے آسرا اہل حرم،
چھینی گئی پاک سروں سے ردا،
چھینی گئی پاک سروں سے ردا،
گیا شبیر کا سوکھا گلا،
رات کا جب نصف حصہ گزر گیا تو ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام خیمے کے اطراف کا معائنہ کرنے کے لیے باہر نکلے تو نافع بن ہلال جملی کو معلوم ہوا تو وہ بھی امام کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے۔ خیام کے اطراف کا معائنہ کرنے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام بہن شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خیمے میں داخل ہوئے۔ نافع بن ہلال خیمے کے باہر منتظر بیٹھے تھے اور سن رہے تھے کہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی حسین سے کہہ رہی ہیں، بھیا کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ بھی ہم سے منہ پھیر لیں اور جنگ کے دوران آپ کو دشمن کے حوالے کر دیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم میں نے انہیں آزما لیا ہے اور انہیں سینہ سپر ہو کر جنگ کے لیے اس طرح آمادہ پایا ہے کہ گویا یہ لوگ میری رکاب میں جنگ کرنے کے لیے اسی طرح سے مانوس ہیں جس طرح ایک شیرخوار بچے کو اپنی ماں کے سینے سے انسیت ہوتی ہے۔ نافع بن ہلال نے جب محسوس کیا کہ اہل بیت امام حسین علیہ السلام آپ کے اصحاب کی وفاداری کے سلسلے میں فکر مند ہیں تو وہ روتے ہوئے حبیب ابن مظاہر کے پاس آئے اور کہا غضب ہے، شہزادی کو ہماری وفا پر یقین نہیں ہے۔ یہ سن کر جناب حبیب نے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہمیں چل کر سیدانیوں کو یہ یقین دلانا چاہیے کہ ہم ہرگز اپنے امام و آقا کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ سب خیمے کے در پر آئے اور کہنے لگے، اگر شہزادی کو ہماری وفا پر یقین نہیں ہے تو یہ گردنیں حاضر ہیں، اگر مولا اجازت دیں تو ابھی اپنی ان تلواروں سے دشمنوں پر حملہ کر دیں اور ان کا قلع قمع کر دیں اور اپنی جانیں امام پر قربان کر دیں۔ آج 9 محرم کو دوپہر کے وقت شمر ملعون کربلا کی سرزمین پر پہنچا ہے 2000 سواروں کے ساتھ۔ جس طرح سے اور بہت سے واقعات اہل بیت کو معلوم تھے، یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قاتل ایک شخص ہوگا جس کا نام شمر ہوگا۔ جب یہ لوگ کربلا پہنچے تو انہوں نے گھوڑے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر دوڑانے شروع کیے تو زمین کربلا لرسنے لگی۔ بیویوں نے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے کہا کہ شمر آ گیا ہے۔ بیویوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مایوسانہ نگاہ سے دیکھا۔ دن ختم ہونے کو تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کسی فکر میں ایک کرسی پر بیٹھے تھے جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے کے باہر لگی ہوئی تھی۔ کچھ نیند سی آ گئی۔ شمر ابن سعد کے نام یہ حکم لایا تھا کہ ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ 5000 سوار خیمہ گاہ حسین پر حملہ کر دیں۔ جس وقت وہ سوار آگے بڑھے، جناب زینب سلام اللہ علیہا خیمے کے پردے سے لگی ہوئی کھڑی تھیں، بھائی کا منہ دیکھ رہی تھیں اور غالباً یہ خیال تھا کہ کل میرا بھائی مجھ سے بچھڑ جائے گا۔
دست علمدار حسین، آہ استاد زتن دست علمدار حسین، آئی علمدار حسین، آئی علمدار حسین، آئی علمدار حسین، آئی علمدار بہن ماتم فاتح علی کی بپا، آئی بہن، آئی بہن ماتم فاتح علی کی بپا، کرتے تھے گیت کے سر حضرت شبیر بکا، ہو گیا قتل میرا بھائی نہیں دل کو چین، آپ کو زتن دست علمدار حسین، علمدار حسین،
جب میدان کی طرف دیکھا تو نظر آیا کہ سوار خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہاتھ بڑھا کر امام حسین کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ آپ نے فرمایا، بہن کیا بات ہے؟ تو کہا، بھیا فوجیں خیمے کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ امام حسین نے جناب عباس کو آواز دی، عباس ذرا ان سے جا کر پوچھو یہ خیموں کی طرف کیوں آ رہے ہیں، ان کا ارادہ کیا ہے؟ جناب عباس، حبیب ابن مظاہر، زہیر بن قین، مسلم بن اوسجا، یہ سب کے سب آگے بڑھے۔ قریب پہنچ کر جناب عباس نے آواز دی، رک جاؤ وہیں۔ خدا جانے کیسا اثر تھا آواز میں کہ ایک مرتبہ گھوڑوں کی باغیں کھینچیں اور فوج رک گئی۔ فرمایا، کیوں بڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ابن زیاد کا حکم آیا ہے کہ خیمہ حسین پر حملہ کر دیا جائے، اسی کی تعمیل میں ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، یہی ٹھہرے رہو جب تک کہ میں اپنے آقا سے اجازت نہ لے آؤں، آگے نہ بڑھنا۔ جو کچھ وہ جواب دیں گے اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ وہ لوگ وہیں ٹھہر گئے۔ جناب عباس آئے، آقا دشمن جنگ اسی وقت کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بھیا ان سے کہہ دو کہ میں ایک رات میں کہیں نہیں چلا جاؤں گا، مجھے ایک رات کی مہلت دے دیں تاکہ میں جی بھر کر اپنے خدا کی عبادت اور راز و نیاز کر لوں۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہمیں حکم نہیں ہے، ہم اجازت نہیں دیں گے۔ مگر فوراً ہی ایک دوسرے شخص نے کہا کہ اگر ترک و دیلم کے کافر ہوتے اور وہ ہم سے ایک رات کی اجازت مانگتے تو ہم دے دیتے، ارے یہ تو فرزند رسول ہیں، یہ اگر ایک رات کی اجازت مانگ رہے ہیں تو دے دینے میں کیا حرج ہے؟ ابن سعد کو خبر کی گئی، اس نے یہ بات منظور کر لی کہ اچھا اب جنگ کل صبح کو ہوگی۔
ایک رات اور مل گئی، ہاں یہ وہی عاشور کی رات تھی۔ بیبیوں کی کیا حالت ہوگی، اصحاب کی کیا کیفیت ہوگی، اس کا تصور کوئی نہیں کر سکتا۔ بیبیاں یہ سمجھ رہی ہیں کہ کل تک یہ خیمے کچھ نہ ہوں گے، اصحاب یہ جان رہے ہیں کہ کل ہم نہ ہوں گے۔ جس قدر ہو سکے خدا کی عبادت کر لو۔ سبحان اللہ، تاریخوں میں یہ الفاظ ہیں کہ حسین کے ساتھی سوکھے ہوئے ہونٹوں سے خدا کی تسبیح اس طرح سے کر رہے تھے کہ آسمان و زمین گونج رہے تھے۔ اب مثال یہ دی جاتی ہے کہ جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے، اسی طرح سے میدان کربلا میں ان کی تسبیح کی آواز پھیل رہی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ کبھی اصحاب کے ساتھ بیٹھ کر تسبیح فرماتے تھے اور کبھی تھوڑی دیر کے بعد خیموں میں چلے جاتے تھے بیبیوں کو تسلیاں دینے کے لیے۔ ایک اہم واقعہ جو اس شب میں ہوا وہ یہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فضا سے کہا کہ فضا ذرا میرے ماں جائے کو تو بلا لاؤ۔ حضرت امام حسین کو فضا نے آواز دی، آقا شہزادی عالم یاد کر رہی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، گردن جھکائے ہوئے خیمے کے دروازے پر پہنچے، پردہ اٹھایا، اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا زمین پر سر جھکائے بیٹھی رو رہی ہیں۔
امام حسین علیہ السلام نے ان کے پاس جا کر آواز دی، بہن مجھے کیوں بلایا ہے؟ بہن نے بھائی کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے اور فرمایا، بھیا حسین ذرا بیٹھ جائیے، میری ایک بات سن لیں۔ جب مدینے سے چلے تھے تو اس وقت بھی بہت مرتبہ میرا دل گھبرایا تھا، مگر بھیا آپ سے نہ کہا تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی کو رنج ہو۔ اس کے بعد جب مکہ آئے اور مکہ سے نکلنا پڑ گیا تو میرا دل اور زیادہ گھبرانے لگا، مگر میں ضبط کرتی رہی، آپ سے کبھی ذکر نہ کیا۔ میرے بھائی حسین جس دن سے اس زمین پر پہنچے ہیں ہر وقت میرا دل دھڑک رہا ہے، مگر میں نے آپ سے ذکر نہ کیا۔ میرے بھائی حسین یہ کیسی رات ہے کہ دل کو کسی طرح سے قرار نہیں آتا۔ میرے بھیا حسین اس وقت میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے۔ حسین علیہ السلام نے کچھ تسلی دی اور کہا، بہن ابھی تو پوری رات باقی ہے، جو کچھ ہونا ہوگا کل ہوگا، اتنا کیوں گھبرا گئی ہیں؟ اگر آپ اتنا گھبرا جائیں گی تو یہ بچے اور خواتین کس کے سپرد کروں گا، یہ بیویاں کس کے ساتھ جائیں گی؟ جناب زینب نے عرض کیا، بھیا ایک بات اور پوچھنا ہے، نہ جانے کون بیوی ہے جو خیموں کی پشت پر اکثر فریاد و ماتم کرتی ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بہن پہچانا نہیں، یہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہیں جو ہمارے قافلے کے ساتھ ساتھ آئی ہیں۔
عجیب بصیرت کی حامل تھیں کربلا کی خواتین بھی، ہر بیوی اپنے بچے کو حسین پر قربان کرنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ حسین جب مادر علی اکبر کے خیمے کی طرف گئے تو دیکھا کہ علی اکبر کچھ آرام کر رہے ہیں، ماں نے ایک شمع جلا رکھی ہے اور پاس بیٹھی ہوئی علی اکبر کی صورت دیکھ رہی ہیں۔ ماں کہہ رہی ہیں، میرے لال کل یہ چاند سی صورت مٹ جائے گی۔ جناب زینب کے خیموں کی طرف گئے، دیکھا کہ زینب نے اپنے بچوں اون و محمد کو بٹھا رکھا ہے اور فرما رہی ہیں، بچوں کل ماموں پر جان قربان کر دینے کا دن ہے، میں تمہیں اپنے بھائی پر قربان کر دوں گی۔ کل کا دن وہ ہوگا کہ آج جو خیمے آباد ہیں یہ خیمے نہ ہوں گے، یہ بیبیاں اس وقت پردے میں بیٹھی ہیں، کل فرش پر بیٹھی ہوں گی، نہ ان کے بھائی ہوں گے نہ ان کے بیٹے ہوں گے، حتیٰ چھ مہینے کا علی اصغر بھی نہ ہوگا۔ قلم لکھنے اور زبان بیان کرنے سے قاصر ہے کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنے پیاروں کی قربانیاں دیکھیں اور مائیں کس عزم و حوصلے کی حامل تھیں۔ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا عاشور کے دن جب کوئی ساتھی نہ بچا تو مولا نے صدائے استغاثہ بلند کی، حل من ناصرین ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ یہ آواز شش ماہے کے کانوں سے ٹکرائی اور اس نے بیتاب ہو کر خود کو جھولے سے گرا دیا۔ خیمے میں کہرام بپا ہو گیا۔ حسین خیمے میں واپس آئے، پوچھا، بہن زینب، یہ کہرام کیوں بپا ہے؟ زینب کہتی ہیں، بھیا، آپ کی آواز استغاثہ سن کر علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ بھیا، یہ بچہ 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، اگر ممکن ہو سکے تو اس کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو۔ حضرت نے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا اور دشمن کے لشکر کی جانب بڑھے اور ان کے سامنے پہنچ کر ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم نے میرے بھائیوں، بیٹوں اور اصحاب کو قتل کر ڈالا، یہ میرا 6 مہینے کا بچہ ہے۔ وَهُوَ يَتَلَذَّى أَطْشَى مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ، یہ بچہ بغیر کسی جرم کے ماہیے بے آب کی مانند تڑپ رہا ہے۔
کربلا میں پیاس سے علی اصغر کی جو حالت ہو گئی تھی، اس کیفیت کو یتلذہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ مچھلی کی ایک کیفیت ہے۔ جب مچھلی پانی سے باہر آ جاتی ہے تو اس کی 3 کیفیتیں ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ بہت زیادہ تڑپتی ہے، اور دوسری کیفیت وہ ہے کہ جب اس کی تڑپ اور حرکت میں کمی آ جاتی ہے، اور تیسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے تڑپا بھی نہیں جاتا، وہ صرف منہ کھول کر سانس لینے کی کوشش کرتی ہے۔ روزے عاشور کربلا میں حضرت علی اصغر کی یہی کیفیت تھی۔ آپ پیاس کی شدت اور تکلیف سے اسی طرح بے حس پڑے ہوئے تھے۔ پیاس کی شدت سے ان کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اشقیہ سے کہتے ہیں، اس کو تھوڑا سا پانی دے دو، اگر تمہارے زوم ناقص میں میں خطا کار ہوں تو اس بچے نے تو کوئی قصور نہیں کیا ہے، اگر مجھ پر رحم نہیں کرنا چاہتے تو اس بچے پر تو رحم کرو، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے۔ لیکن جب کوئی جواب نہ ملا تو حسین علی اصغر سے فرماتے ہیں، بیٹا، تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت تمام کر دو۔ علی اصغر اپنے خشک ہونٹوں پر خشک زبان پھیرتے ہیں تو اشقیہ منہ پھیر پھیر کر رونے لگے۔ ان قریب تھا کہ انقلاب برپا ہو جائے۔ یہ دیکھ کر عمر سعد نے ہرملا سے کہا، حسین کے کلام کو منقطع کر دو۔ اب جو ہرملا نے سے شعبہ تیر چلایا تو روایت کی فقرے ہیں، یہ تیر علی اصغر کا ننھا گلا چھیدتا ہوا حسین کا بازو پار کر گیا۔
اس کے بعد مولا نے معصوم شیرخوار کی لاش کو اپنے سینے سے لگایا اور خیمے کی جانب پلٹے۔ جیسے ہی در خیمہ پر پہنچے، سکینہ پہلے سے کھڑی ہوئی تھی۔ بابا کو دیکھ کر عرض کی، بابا، اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی ہی رہ گئی۔ حضرت نے یہ سن کر ابا کا دامن ہٹایا اور فرمایا، میری لاڈلی، یہ تمہارا بھائی علی اصغر ہے، دشمنوں نے تیر سے اس کی مہمان نوازی کی ہے اور اس کا سر بدن سے جدا ہو گیا۔ ادھر مادر علی اصغر جناب رباب نے جب اپنے ننھے مجاہد کی کٹی ہوئی گردن دیکھی تو عجب فقرا کہا، امثلوں کا یونہر، کیا تیرے جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں۔ امام نے بچے کو لیا اور پشت خیمہ پر گئے تاکہ لاش علی اصغر کو دفنا دیں۔ ایک چھوٹی سی قبر کھودی اور علی اصغر کو دفن کر دیا۔ شیخ جعفر شوشتری مرحوم اپنے مقتل میں شیرخوار علی اصغر کو دفن کرنے کی وجوہات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، شاید اس راز کی چند وجوہات ہوں۔ ممکن ہے کہ تنہائی کی وجہ سے بچے کو سپرد خاک کر دیا ہو، یا پھر اس لیے کہ شہیدوں کی طرح بچے کا سر بدن سے جدا نہ کیا جائے۔ شاید اس لیے دفن کر دیا ہو کہ دوسرے شہداء کی طرح 3 روز تک اس کا لاشا زمین پر برہنا و اریاں نہ پڑا رہے، اس لیے تاکہ گھوڑوں کے سمو کے نیچے پامال نہ ہو، اور ممکن ہے اس لیے کہ امام علیہ السلام اور اہل حرم سکت نہیں رکھتے تھے کہ اس بچے کے بدن کو دوسری بار اس حالت میں دیکھیں۔ لیکن افسوس، مسلمانوں نے امام مظلوم کی اس خواہش کو بھی پورا نہ ہونے دیا۔
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
یا حسین یا حسین
گئی کر بو بلا
غضب ہو گیا
فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹا
کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا
فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹا
شبیر کا سوکھا گلا
ماہ محرم میں یہ کیا ہو گیا
کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا
مگر کربلا
مومن و ویران مدینہ ہوا ہو گئی آباد مگر کربلا
روتے ہیں مرقد میں رسول خدا
روتے ہیں مرقد میں رسول خدا
کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا
شہزادیاں
شام تلک جائیں گے ہم میرے دار
شام تلک جائیں گے ہم میرے دار
گیا شبیر کا سوکھا گلا
قلم ہو گئے بے آسرا اہل حرم
چھینی گئی پاک سروں سے ردا
چھینی گئی پاک سروں سے ردا۔
سامعین ابھی آپ ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار پروگرام اقتصاد نامے کا، اور اسی پروگرام پر ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے آپ تمام سامعین سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ اور سماعت فرمائیے اقتصاد نامہ۔
گزشتہ چار مہینوں میں ایران سے غیر ملکی سامان کی ٹرانزٹ میں 31% اضافہ۔
پاکستان میں توانائی کی مارکیٹ پر ایک نظر۔ اوپیک کی جانب سے تیل کی پیداوار میں معمولی اضافہ، جو بائیڈن کی توہین ہے۔ رائٹرز۔
تجارتی خبروں کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائی اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے کہا ہے کہ ایران کی تیل کی صنعت میں اب تک 80 ارب ڈالر کے مفاہمتی نوٹس اور معاہدوں پر دستخط کیے جا چکے ہیں اور 8 سال میں ہمیں وزارت پیٹرولیم کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 160 ارب ڈالر کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جنرل شہید قاسم سلیمانی پیٹرو ریفائنری اور مروارید مکران ریفائنری کے قیام کے لیے 2 معاہدوں پر دستخط کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ایران کی ریفائنری کی گنجائش اس وقت یومیہ 22 لاکھ بیرل ہے، جبکہ خام تیل اور کنڈنسیٹ کی پیداوار تقریباً 45 لاکھ بیرل یومیہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرو ریفائنریوں کا قیام ایرانی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان منصوبوں پر عمل درآمد سے اس کی ذیلی صنعتوں کے لیے خام مال مہیا ہوگا اور دوسری جانب توانائی کو بھی سیکورٹی حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ روزگار کے بہت زیادہ مواقع پیدا ہوں گے اور کارخانوں کی خالی گنجائش سے بھی فائدہ اٹھایا جائے گا۔ ایران سے غیر ملکی سامان کی ٹرانزٹ میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تفصیلات پیش کر رہی ہیں ناہید انمری۔
ایران کے محکمہ کسٹم کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران سے غیر ملکی سامان کی ٹرانزٹ گزشتہ 4 مہینوں کے دوران 49,21,000 ٹن تک پہنچ گئی ہے، کہ جس میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت 31% اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے جنوبی صوبے ہرمزگان میں واقع شہید رجائی خصوصی زون کے کسٹم آفس میں 17,27,000 ٹن غیر ملکی ٹرانزٹ سامان آیا ہے، کہ جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت 44.5% زیادہ تھا، جبکہ ایران و عراق کی سرحد پر واقع صوبے کرمانشاہ کے پرویز خان کسٹم آفس میں ٹرانزٹ کے لیے 5,82,000 ٹن غیر ملکی سامان آیا، اور یہ 141% اضافے کو ظاہر کرتا ہے۔ جبکہ صوبے کردستان کے باشماخ کسٹم آفس میں ٹرانزٹ کے لیے 4,48,000 ٹن غیر ملکی سامان آیا۔ ایران کے محکمہ کسٹم کے ترجمان نے امید ظاہر کی کہ جس طرح گزشتہ سال ایران سے غیر ملکی سامان کی ٹرانزٹ میں 68% اضافہ ہوا تھا، اس سال بھی غیر ملکی ٹرانزٹ میں مطلوبہ مقدار میں اضافہ ہوگا۔
ایران اور عمان کے مشترکہ ایوان تجارت کے عمانی صدر راشد الغیلانی نے عمان کے بادشاہ کی پالیسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان پالیسیوں میں دوسرے ملکوں میں سرمایہ کاری پر توجہ مرکوز کی گئی ہے اور اسی وجہ سے ہم ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ راشد الغیلانی کا کہنا تھا کہ ایران اور عمان کے تعلقات دیرینہ گہرے اور بہت اچھے ہیں۔ انہوں نے عمان کے بادشاہ کی پالیسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ پالیسیاں 10 سال اور 20 سال کے لیے بنائی گئی ہیں اور عمان ان پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔ ایران اور عمان کے مشترکہ ایوان تجارت کے ایرانی صدر رضا صالح جمعہ نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے بین الاقوامی تجارتی تعلقات تیزی کے ساتھ فروغ پا رہے ہیں اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کے پائیدار تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے تجارتی تعلقات میں اضافے کا امکان موجود ہے۔ پاکستان کی اقتصادی امور کی وزارت کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق مالی سال 2022 کے پہلے 10 مہینوں میں پاکستان کی تیل اور تیل مصنوعات کی درآمدات 96% اضافے کے ساتھ $17 ارب سے تجاوز کر گئی ہیں، جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں یہ تقریباً $8.5 ارب تھیں۔ پاکستان اپنی 22 کروڑ سے زائد کی آبادی کے ساتھ توانائی سمیت دیگر مصنوعات کی ایک بڑی مارکیٹ ہے۔ پاکستان اپنی توانائی کے ضروریات کا ایک بڑا حصہ درآمدات کے ذریعے پوری کرتا ہے۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستان کی تیل مصنوعات میں پیٹرول کا حصہ سب سے زیادہ ہے، اور مالی سال 2022 کے پہلے 10 مہینوں میں اس کی پیٹرول کی درآمدات تقریباً $8.5 ارب تک پہنچ گئیں، جبکہ مالی سال 2021 کے پہلے 10 مہینوں میں یہ تقریباً $3.80 ارب تھی۔ پیٹرول کے بعد سب سے زیادہ حصہ خام تیل کا ہے، جس کی درآمدات اس عرصے کے دوران $4.20 ارب تک پہنچ گئیں، جبکہ گیس کی ملکی پیداوار ضرورت سے کم ہے اور اس کمی کو گیس کی درآمد کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے۔ ایران کے پورٹ اینڈ شپنگ کے ادارے کے ایک اعلی عہدیدار جلیل اسلامی نے کہا ہے کہ چابہار بندرگاہ کی ایک اصل اسٹریٹجی یہ ہے کہ مختلف ممالک اس بندرگاہ کی گنجائش اور توانائی سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور ایران کے مابین سامان کے نقل و حمل میں اضافے کے سلسلے میں چابہار کو ترقی دینے کے لیے بہت زیادہ مراعات دی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چابہار بندرگاہ کے ترقیاتی پروگرام کے مطابق اس کا پہلا فیز $1 ارب کی لاگت سے ایران نے تعمیر کیا ہے اور یہ 2017 میں مکمل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان تمام کاموں کا مقصد چابہار کی گنجائش اور توانائی میں اضافہ کرنا ہے، تاکہ ہمسایہ اور آس پاس کے ممالک بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جلیل اسلامی نے مزید کہا کہ ایران کے پورٹ اینڈ شپنگ کے ادارے نے قومی شپنگ کمپنی کے تعاون سے ہندوستان اور ایرانی بندرگاہوں کے مابین براہ راست شپنگ روٹ کو چالو کر دیا ہے، جس کا مقصد دونوں ملکوں کے مابین سامان کے نقل و حمل میں اضافہ کرنا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہیں کچھ مزید تجارتی خبریں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے انچارج جوزف بوریل نے کہا ہے کہ آئندہ موسم سرما میں غالب امکان یہ ہے کہ یورپ کے بعض علاقوں کی گیس ختم ہو جائے گی۔ جوزف بوریل نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ یورپ کو ایک سنگین طوفان کا سامنا ہے۔ توانائی کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، اقتصادی ترقی کی رفتار سست ہو گئی ہے اور موسم سرما بھی آنے والا ہے۔ جوزف بوریل نے اس بات پر زور دیا کہ ایک حقیقی تشویش یہ پائی جاتی ہے کہ کیا یورپ کے پاس کافی مقدار میں گیس موجود ہے اور کیا یورپی یونین کے لوگ اس کے پیسے ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مضمون میں آئندہ موسم سرما کو بحرانی ہونے کے لحاظ سے بہت استثنائی حیثیت کا حامل قرار دیا۔ انہوں نے یہ باتیں ایک ایسے وقت میں کی ہیں کہ جب یورپ کے لیے روسی گیس کی فراہمی میں کمی آ چکی ہے۔ جوزف بوریل نے خبردار کیا کہ یورپی ملکوں کو خود کو روسی گیس کی فراہمی مکمل منقطع ہونے کے بارے میں تیار کرنا چاہیے۔ دوسری جانب یورپ میں شدید گرمی اور خشک سالی کی وجہ سے بجلی کی پیداواری گنجائش کم ہو گئی ہے، اور گیس کی کمی کی وجہ سے بجلی کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ امریکی صدر کی درخواست کے باوجود اوپیک پلس کی تیل کی پیداوار میں معمولی اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جسے جو بائیڈن کی توہین قرار دیا جا رہا ہے۔
رائٹرز نے تجزیہ کاروں کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے دورے سعودی عرب اور ریاض سے تیل کی پیداوار میں اضافے کی درخواست کو مد نظر رکھتے ہوئے اوپیک پلس کی پیداوار میں معمولی اضافہ جو بائیڈن کی توہین ہے۔ اوپیک اور اس کے اتحادیوں نے اپنے 31ویں اجلاس میں ستمبر کے مہینے میں تیل کی پیداوار میں صرف 100,000 بیرل یومیہ اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اوپیک کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ تیل کی پیداوار میں یہ اضافہ 1982 میں اوپیک کا کوٹا متعارف کرائے جانے کے وقت سے سب سے کم اضافہ ہے۔ اوپیک پلس نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ اور تیل کی طلب میں کمی کے بعد اپنی پیداوار 10 ملین بیرل کم کر دی تھی تاکہ مارکیٹ میں تیل کی فراوانی کو روکا جا سکے۔ کرونا بحران کے خاتمے اور عالمی حالات بہتر ہونے کے بعد اوپیک پلس نے اپنی پیداوار میں بتدریج اضافہ کرنا شروع کیا۔ اس تنظیم کا آئندہ اجلاس 5 ستمبر کو منعقد ہوگا۔
وال اسٹریٹ جرنل کے اقتصادی ماہرین نے امکان ظاہر کیا ہے کہ 2022 کی چوتھی سہ ماہی میں اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی تیسری سہ ماہی کی نسبت آدھی رہ جائے گی۔ ان ماہرین کا کہنا ہے کہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کمی سے دنیا میں موجود مہنگائی میں کمی آ سکتی ہے اور اس سے مرکزی بینکوں پر موجود دباؤ کسی حد تک ختم ہو سکتا ہے۔ اس وقت قیمتوں میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے لیکن یہ اب بھی یوکرین پر حملے سے پہلے کی نسبت زیادہ ہے۔ عالمی مارکیٹوں میں گندم اور مکئی جیسی اجناس کی قیمتوں میں کمی سے اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں پر بھی اثر پڑا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کمی کے باوجود اقتصادی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ ابھی کامیابی کا اعلان کرنا قبل از وقت ہے۔ اسی کے ساتھ تجارتی خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔ اسفر قاسمی کو اجازت دیجیے۔
Thank you.